الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین انشاءاللہ آج ہم 17ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے 17ویں پارے میں دو سورتیں ہیں مکمل تقریباً اس پارے کے نصف حصے میں سورۃ الانبیاء ہے اور بقیہ نصف میں سورۃ الحج ہے سورۃ الانبیاء جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پر 18 انبیاء اکرام کا ذکر کیا ہے اور خاص طور پر ہر نبی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوئی احسان ہوا عنایت ہوئی اس کا تذکرہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ انبیاء اکرام پر اللہ کی رحمتوں کے بیان کی صورت ہے 17 انبیاء اکرام کا ذکر ہوا چوتھے اور پانچویں رکوع میں اور اس کے بعد پانچویں اور چھٹے رکوع میں اور پھر ساتویں رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 18ویں نبی کا ذکر ہوا اور ان کے ذکر مبارک کو اللہ نے اس طرح سے بیان کیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس سورہ مبارکہ کی آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیات 1-47 توحید رسالت اور آخرت کا بیان یہ جو تین بڑے بڑے ایمان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایمانیات ثلاثہ ان تینوں کا تذکرہ ہے پھر آیات 38-39 17 انبیاء اکرام پر عنایات ربانی کا ذکر ہے آیات 94-106 ایمان بالآخرت کا بیان بڑے ہلا دینے والے اور لرزا دینے والے اسلوب میں ہے پھر آیات 107-112 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پھر ان کے حوالے سے شرک کے سدے باب کا بیان ہے آیات 1-2 اس میں لوگوں کی بے حسی کی طرف اشارہ ہے فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے لیکن وہ پھر بھی غفلت برت رہے ہیں وہ اعراض کر رہے ہیں قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے میرے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد قیامت ہی آئے گی اللہ تبارک و تعالی نئے نئے اسلوبوں سے نئے نئے انداز سے قرآن مجید میں آخرت کی اور اس کے حساب کتاب کی یاد دہانی مسلسل کروا رہا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی اکثریت وہ سنجیدہ نہیں ہوتی ظاہری بات ہے کہ یہ روش بڑی محرومی کی اور انتہائی بدبختی کی روش ہے اللہ ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آیات 3-5 میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی ہو رہی تھی اس کا تذکرہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کا بیان ہے مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ستاتے ہی تھے اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص آپ سے کلام ربانی سن کر متاثر ہوتا یا آپ کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہوتا تو پھر اس کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتے، اس کو بھی اللہ کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے، کبھی کہتے کہ یہ محمد ہماری طرح کے انسان ہے، تو کیا تم ایک انسان کی بات مانو گے، اس کو نبی مان لو گے، اس کی پیروی کرو گے؟ کبھی کہتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو جادو ہے، جادو کے زیر اثر بتاؤ۔ کبھی کہتے کہ بس یہ منتشر قسم کے پریشان خیالات ہیں اور کوئی ان میں رب نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شاعر ہے۔ کبھی کہتے کہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے یہ معجزے دکھائے، حضرت عیسیٰ نے یہ معجزے دکھائے، تو یہ خود ایسا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اگر واقع سچے نبی ہے تو ویسا معجزہ دکھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری گستاخیاں یہ سنتے اور اس کے جواب میں صرف اتنا فرما دیتے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو میرا رب ان سب باتوں کو جانتا ہے، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، سچ بولنے والے حق بولنے والے کامیاب ہوں گے اور جھوٹ اور بہتان باندھنے والے ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے۔ اب اس کے بعد آیات 6-9 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا بیان ہے، اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ جو روش یہ مشرکین مکہ اختیار کر رہے ہیں، یہ روش ماضی میں بھی ہر رسول کی قوم نے اختیار کی، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو برباد کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء ان کو سرخرو کیا۔ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، اے نبی وہ سب کے سب آپ کی طرح انسان ہی تھے۔ یہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کا نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء انسان تھے، تمام انبیاء کے بشری تقاضے تھے، انہیں بھی بھوک لگتی تھی، وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور ان پر بھی موت کی کیفیت آئی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے جو وعدے کیے تھے ان کو دنیا میں ہی سچ کر دکھایا، ان کے سامنے ان کو جھٹلانے والی، ان کی شان میں گستاخی کرنے والی قومیں تباہ ہو گئیں اور انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالی نے سرخرو کیا۔ آیت نمبر 10 قرآن مجید کی بڑی اہم آیات میں سے ایک آیت ہے، اس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اللہ نے وہ کتاب نازل کر دی ہے کہ جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ گویا اس قرآن مجید میں ہماری بھی تصویر موجود ہے۔ قرآن مجید اصل میں تو آگے چل کر ابھی آیتوں میں آئے گا، یہ بات بیان کرتا ہے کہ دنیا میں بالکل ابتدا ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کی آمد ہی سے ایک کشمکش شروع ہو چکی ہے حق اور باطل کی۔ ایک طرف اہل حق ہے جو حق کی سربرندی کے لیے مال اور جان لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف اہل باطل ہیں جو حق کا رستہ روکنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ ہوتا ہے بدنصیب درمیان میں جو منافقین کا ہے، وہ اپنے مال اور جان کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ حق کا ساتھ دیتا ہے کیونکہ وہاں بھی مال لگانا پڑے گا، نہ باطل کا ساتھ دیتا ہے کہ وہاں پر بھی مال اور جان لگانی پڑے گی۔ تو یہ تین کردار قرآن مجید میں اللہ نے بار بار بیان کی ہیں، ایک حق کا ساتھ دینے والے، ایک ڈٹ کر حق کی مخالفت کرنے والے، اور ایک درمیان کی کیفیت۔ اب ہم اپنا کردار دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ہمارا کردار کیا ہے، آیا واقعی ہم حق کا ساتھ دینے والے ہیں، حق کے لیے ہر قربانی دینے والے ہیں؟ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے ہمارے زیادہ اوقات ہماری ترجیحات کس طرف لگ رہی ہیں؟ اور یا خدا نہ خواستہ ہم شریعت کے دشمن ہیں، شریعت کے مخالف ہیں، اور یا یہ ہے کہ ہماری کیفیت بین بین ہے اور بظاہر تو ہم حق کے علم بردار ہیں، لیکن یہ کہ حق کا ساتھ بس دیتے ہیں ذرا پیچھے پیچھے رہ کر، اور ذرا اپنے مال اور جان اور اپنے آرام کو پورے کا پورا تحفظ دیتے ہوئے اس کا خیال رکھتے ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑے تھوڑے سے وقفے کے بعد کچھ ایسی آیات نازل کی ہیں کہ جو نازل تو ہوئی کسی خاص شان نزول کے تحت، کسی تعویل خاص کے تحت، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان آیات کا ہو بہو اطلاق تعویل عام کے اعتبار سے آج کے بھی کسی واقعے پر ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بار بار آتی ہیں، سورہ انفال میں اللہ نے ذکر کیا مہاجرین مکہ کا، فرمایا وَسْقُرُوا اُسْكُنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو مکہ والو جبکہ تم زمین میں تعداد میں کم تھے اور کمزور تھے، تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ، ڈرتے تھے کہ مکہ والے تمہیں کچل دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، فَآوَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنے نصرت سے تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ اب یہ ہے آیت تو مکے والوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو مکے میں تھے، اللہ نے ان کو مدینے جیسا ایک محفوظ ٹھکانہ دیا۔ ان آیات کا بالکل ہو بہو اطلاق ہم مسلمانوں نے بڑے صغیر پر بھی ہوتا ہے۔ ہندوستان اگر متحدہ ہوتا، پاکستان نہ بنتا، تو یہاں پر اکثریت ظاہری بات ہے کہ غیر مسلموں کے ہندوؤں کی تھی، اور وہ انتہائی مسلمانوں کے ساتھ تعصب برتنے والے، اور جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہندوستان میں کر رکھا وہ ہمارے علم ہے۔ تو اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت دی، پاکستان جیسا ٹھکانہ دیا، اپنی نصرت خاص سے ہماری مدد کی۔ ایک مطلب بی بی سی نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا تھا، رپورٹ دی تھی کہ اس وقت پاکستان بنا ہے اور پاکستان کے حصے کا اسلحہ پاکستان کو دیا گیا ہے، تو اس قدر شرارت کی تھی ہندوستان نے کہ بہت سارے ڈبوں میں بجائے توپ کے گولوں کے صرف پتھر بھر کے بھیج دیے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ پاکستان آج ایک ایٹمی ملک ہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن مجید میں تمہارا ذکر بھی ہے، ایسے آیات آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ان اطلاق کا، ان آیات کا اطلاق ہو بہو ہمارے حالات پر ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول کا بھی ارشاد ہے اسی حوالے سے، عظمت قرآن کے موضوع پر آپ کا ایک عظیم خطبہ ہے، اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ فیہ خبر و ما بعدکم، اس قرآن مجید میں تمہارے بعد کے حالات کی بھی خبریں ہیں۔ اس کے بعد آیات 11-15 میں عذاب کے وقت جو ظالم قوموں کا حال ہوتا ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا، فرمایا کہ ہم نے کتنی ہی ظالم قوموں کو ہلاک کیا، جب ان پر عذاب آیا تو اس وقت وہ بھاگنے لگے کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، لیکن اللہ نے فرمایا فلا ترکضوا، اب بھاگو مت، ورجعوا الی ما اترفتم فی، اب لوٹو ان بستیوں کی طرف جہاں پر کہ تم غفلت میں تھے، عیاشیاں کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد وہ چیخنے لگے انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے، لیکن عذاب آنے کے بعد کسی کی فریاد اب وہ مفید نہیں ہوتی، لہذا اللہ کا عذاب آیا اور وہ قوم اس طرح ہلاک ہوئی۔ قرآن مجید اس مقام پر کہتا ہے جیسے کوئی کھیتی جل کر راکھ ہو جائے، اس طرح سے اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ آیات 16-18 پھر قرآن مجید کے اس کائنات کے حوالے سے فلسفے کے بارے میں بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی کائنات کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں اصل میں ایک مارکہ حق و باطل برپا ہے۔ بعض فلسفے کہتے ہیں کہ ہاں ایک خالق نے کائنات بنائی ہے، اس نے کائنات بنائی ہے اپنے شغل کے لیے، اپنی تفریح کے لیے، وہ کسی کو گرا دیتا ہے، کسی کو اٹھا دیتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ دلچسپی لیتا ہے، مزے لیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرمایا کہ نہیں، یہ کائنات اللہ تبارک و تعالی نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، لو اردنا ان نتخذ اللہ لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم نے کوئی شغل ہی کرنا ہوتا، کوئی تفریح کرنی ہوتی ہم کر لیتے، ہم کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اس کائنات میں اصل کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاہر، اس کائنات میں اصل میں ایک کشمکش چل رہی ہے، جیسے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنایا اور خلافت کے منصب پر فائز کیا، فوری طور پر ایک باطل قوت ابلیس ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اب یہ کشمکش چلی آ رہی ہے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے تو دوسری طرف نمرود ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری طرف فرعون ہے، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف ابو جہل ہے، اور بالآخر ایک طرف امام مہدی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ہوں گے اور دوسری طرف دجال ہوگا۔ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ازل سے یہ بارکہ برپا ہے۔ تو اصل میں تو یہ کشمکش ہے، اس کشمکش میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی اہل حق نے پابردی دکھائی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی، اور اس کے بعد اہل حق نے باطل کا سر توڑ دیا، ان کا بیجا نکال دیا، فَيَنْمَغُهُ فَيْزَاهُ بَظَاهِرِ. قرآن مجید میں اس کی دو مثالیں آئی ہیں، حضرت طالوت اور ان کے ساتھیوں نے تعداد اور اسباب میں قلت کے باوجود پامردی دکھائی، تو انہوں نے جالوت اور اس کے لشکروں کو ہزیمت سے دوچار کیا. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، انہوں نے بھی باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا ایک عظیم و شان مظاہرہ کیا، اللہ نے مدد کی اور دین غالب ہوا. اس کے بعد آیات 19-33 میں فرمایا کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دلیل دی گئی کہ اگر واقعی آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ہوتے تو ظاہر بات ہے کبھی نہ کبھی تو ان میں اختلاف ہوتا، اور اگر اختلاف ہوتا تو پھر آپس میں وہ جھگڑا بھی ہو جاتا، اور جب جھگڑا ہوتا تو کائنات میں فساد برپا ہو جاتا. لیکن نہیں، یہ کائنات جو اتنی ہم آہنگی کے ساتھ چل رہی ہے، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی اختیار ہے، ایک ہی فیصلہ کرنے والی ہستی ہے جو کہ اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے. کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں. تو اس کائنات کا باقاعدگی کے ساتھ کام کرنا، سورج کا باقاعدگی کے ساتھ ایک ہی روش پر گردش کرنا، چاند کا ایک خاص دستور کے اوپر ہر مہینے طلوع ہو جانا، اور پھر موسموں کے تغیرات اور بارشیں اور ہوائیں، یہ سب اس بات کی غماز ہیں کہ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے کہ جس کو پوری طرح سے اختیار حاصل ہے. آیات 24-25 میں فرمایا کہ ہر رسول کی دعوت دعوت توحید تھی. ہر رسول نے آ کر ایک ہی دعوت دی کہ تمہارا معبود اللہ ہے، بس اسی کی بندگی کرو. دوسری طرف فلسفی ہیں، اور ہر فلسفی نے خالق کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، انسان کی زندگی کے بارے میں، انسان کے آخری انجام کے بارے میں اپنے اپنی تھیوریاں پیش کی، اپنے اپنے دلائل دی. لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی بات ایک ہی تھی، ہر نبی نے ایک ہی بات کہی کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اور انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس روز اب فیصلہ ہوگا، جس نے اللہ کی بندگی اور عبادت کی سرخرو ہوگا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے منہ موڑا رسوا ہوگا. آیات 26-29 میں جو فرشتوں کا اصل مقام ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا. مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرمایا کہ نہیں، بل عباد مکرمون، فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عزت و شرف والے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے کے سامنے اپنی کسی رائے کا نہ اظہار کرتے ہیں، نہ اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا، اور بغیر اللہ کی اجازت کے وہ کسی کے حق میں نہ دعا کرتے ہیں نہ سفارش کرتے ہیں. پہلے اللہ سے اذن حاصل کرتے ہیں، اللہ اجازت دیتا ہے تو پھر بندوں کے حق میں اللہ کے سامنے دعا بھی کرتے ہیں، سفارش بھی کرتے ہیں. فرمایا، اور اگر ان فرشتوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں معبود ہوں، تو وہ ظالم قرار پائے گا، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. فذالک نجزی ہے جہنم، کوئی اس کا امکان ہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ معبود ہیں، ان میں بھی الوہیت ہے، تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری باتیں باطل ہیں. اگر کسی فرشتے نے معبود ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ جہنم ہے، وہ ظالم ہے، اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد آیات 30-33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی نعمتیں اور کئی قدرتوں کا بیان ہے. سب سے پہلے ذکر ہے آسمان اور زمین کا. آسمان اللہ کی کیسی نعمت ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے. اب آسمان کیا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. جو بھی چیز ہمارے اوپر ہے، سمجھیے اس سب کو، اس فضا کو سب کو آسمان قرار دیا گیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بارش جیسی نعمت برساتا ہے. زمین جو اس بارش کو جذب کر لیتی ہے، اگر زمین لوہے کی طرح سخت ہوتی تو ہمارے لیے مفید نہ ہوتی، اور اگر زمین بالکل نرم ہوتی، ہمارے اس میں پاؤں دھنس جاتے، تو کبھی ہمارے لیے مفید نہ ہوتے. اللہ نے اس کو
ہمارے لیے کتنا آرام دہ بنایا ہے، چل پھر بھی سکتے ہیں، اس پہ کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں، اس پہ اپنے مکانات بھی بنا سکتے ہیں، اور اس نعمت یہ زمین پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کرنے کے بعد اپنے خزانے ہمارے استفادے کے لیے نکالتی ہے. نمبر تین، پانی جس پر جملہ مخلوقات کی زندگی کا انحصار ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اگر یہ پانی نہ ہو تو پھر ہمیں اس نعمت کی قدر آئے، کتنی بڑی نعمت. نمبر چار، پہاڑ کہ جن کے بوجھ کی وجہ سے زمین توازن میں ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو کوئی بڑا کرا، کوئی اور سیارہ زمین کو اپنی طرف کھینچ لے. یہ زمین توازن میں ہے کیوں؟ ان پہاڑوں کے بوجھ کی وجہ سے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین پر قدرتی راستے بنائے ہیں کہ تاکہ ان کے ذریعے سے تم آسانی کے ساتھ اپنی مطلوب منزلوں پر پہنچ سکو. انسان کچھ عرصے سفر کرتا ہے زمین پر تو کوئی صحرا آ جاتا ہے، پھر کوئی جنگل آ جاتا ہے، کوئی کھائیاں آ جاتی ہیں، کوئی پہاڑ آ جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے گویا قدرتی سنگائے میل بن جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے لیے اپنی منزلوں پر پہنچنا آسان ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ آسمان زمین کے لیے ایک مضبوط چھت ہے، نہ جانے کیسی کیسی خطرناک شعائیں اور پارٹیکل زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک ایسا ہمارے لیے اللہ نے ایسی لیئرز بنا رکھی ہیں قدرتی گیسوں کی کہ جس کی وجہ سے وہ پارٹیکلز جو ہے وہ زمین کو ہٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں. رات جو انسانوں کے آرام کے لیے بنی ہے، دن جو انسانوں کی مختلف سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے بنا ہے، سورج کی جس کی گردش انسانوں کے لیے کئی فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے، حرارت اسی سے حاصل ہوتی ہے، فصلیں اس کی وجہ سے پکتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ شمسی تقویم میں دن کا، مہینوں کا، سالوں کا حساب کتاب اسی سے ہوتا ہے، چاند جس کی گردش رات میں روشنی بھی دیتی ہے، اور پھر ایک آسمانی کیلنڈر لگا ہوا اس کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے، تو قمری تقویم پوری چاند کے ذریعے سے چلتی ہے. افسوس کہ انسانوں کی اکثریت مذکورہ نعمتوں کو استعمال تو کرتی ہے لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی ناشکری کرتی ہے. اللہ ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 33 میں حقیقت بیان کی گئی کہ کل فی فلکی یسبحون، اس کائنات میں ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے گردش کر رہی ہے، گویا حرکت ہی اس کائنات کا اصول ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی متحرک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن غلط مقصد کے لیے نہیں. اللہ ہمیں متحرک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے. بہت پیارے اشعار ہیں اقبال کے کہ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار نے اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمود سے محفوظ فرمائے اور اپنے دین کے لیے متحرک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 34 تا 33، اس کا موضوع ہے موت و حیات کا سلسلہ، یہ انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کچھ دن کی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کی پوری دعوت اور ان کو ان کا یہ پورا کام یہ ختم ہو جائے گا، اپنی موت آپ مر جائے گا معاذ اللہ. فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ نے فوت ہونا ہے تو انہوں نے بھی فوت ہونا ہے، اور ان قریب یہ جان لیں گے کہ کس کا کام دیر پا ہے جس کے اثرات بعد میں بھی رہتے ہیں، اور کون ہے کہ جو صرف دنیا میں بلا نہیں دیے جائیں گے بلکہ ہمیشہ ان کو برے ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے گا. ابو جہل، آج بھی اس کا کوئی نام عزت کے ساتھ لیتا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے دشمن ہمیں اذیت دینے کے لیے ابو جہل کی تعریفیں شروع کر دیتے، فرعون کی تعریفیں شروع ہو جاتی، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ اتبانا ہم فی ہاد ہی لانا، ہم نے اس دنیا میں بھی ان لوگوں کے پیچھے لانت لگا دی ہے. وہ یوم القیامت ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن بھی یہ لوگ مقبو کبھی برے لوگوں میں شمار ہوں گے. تو دنیا میں بھی یہ ذلیل ہے، قیامت تک ذلیل رہیں گے، اور آخرت میں تو پھر ذلت کے بدترین انجام سے دوچار ہوں گے. اور اللہ کے نبی کا معاملہ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، رہتی دنیا تک آپ کی تعریف اور توصیف ہوتی رہے گی اور دشمنوں کی زبان سے ہوتی رہے گی. پھر فرمایا کہ یہ جو موت اور حیات کا سلسلہ ہے یہ اصل میں کیوں ہے؟ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اصل میں ہم تمہیں آزماتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کبھی خیر کے ذریعے سے کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کبھی شر کے ذریعے سے کہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کے بعد موت آئے گی اور موت کے بعد پھر قیامت آئے گی اور اس میں اس آزمائش کا نتیجہ نکلے گا۔ شکر کرنے والے صبر کرنے والے وہ سرخرو ہوں گے، اور نا شکری کرنے والے اور اللہ کے فیصلوں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرنے والے وہ ذلیل ہوں گے۔ آیات 36-41 میں مشرکین کی کچھ گستاخیاں اور اس کے بعد ان کا جواب ہے۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے آپ کا مذاق اڑاتے، ان یتخذونک کا اللہ حضوا، اور کہتے کہ دیکھو یہ ہے جو ہمارے معبودوں کی نفی کرنے والے ہیں، اور پھر کہتے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہے اور ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ہم پہ تو عذاب آ جانا چاہیے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ جلدی نہ کریں، ان قریب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور جب عذاب آئے گا تو وہ ان کے ہوش اڑا دے گا، یہ پھر اس عذاب کو نہ اس عذاب سے نہ اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنے پشتوں کو بچا سکیں گے۔ اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی قوموں نے رسولوں کا مذاق اڑایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا، رسوا کیا، برباد کیا۔ آیات 42-44 میں مشرکین مکہ کے لیے دعوت غور و فکر ہے۔ فرمایا کہ ذرا سوچو، اگر اللہ کی تم پر پکڑ آ جائے، اللہ کا تم پر عذاب آ جائے، تو بتاؤ کون سا تمہارا معبود ہے جو آپ کا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے؟ کیا یہ تمہارے بت زلزلوں کو روک سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اگر قحط کا عذاب نازل کر دے تو کیا یہ بت زمین سے فصلیں اگا سکتے ہیں؟ کیا اللہ بارشیں روک لے تو کیا یہ بت بارشیں برسا سکتے ہیں؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، نا کیا ان کے ایسے معبود ہیں کہ جو ان کو ہماری پکڑ سے بچا لیں گے؟ فرمایا کہ وہ تو اپنی کسی مدد پر قادر نہیں ہے، تو تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اور دیکھو غور و فکر کرو، چاروں طرف سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ اثر بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اولم یرو ان ناس الارض ننقصها من اطرافها، چاروں طرف مکے کے قبیلوں میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت محمد کا دائرہ اثر مضبوط اور ہو رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ تمہارا دائرہ اثر کم ہو رہا ہے۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ صورت میں غالب آ سکیں گے؟ آیات 45-47 میں بڑے دل سوزی کے ساتھ اہل مکہ کو دعوت دی گئی۔ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو میں تمہیں اپنی کسی ذاتی سوچ کی بنیاد پر نہیں، وحی کی بنیاد پر سمجھا رہا ہوں، اور میں کیسے ایسے لوگوں کو خبردار کروں کہ جو بات کو سننے کے بعد پیٹ پھیر لیتے ہیں اور سننے کو تیار نہیں ہوتے، بالکل بہروں کی طرح گویا بہرے کانوں سے میری باتیں ٹکرا رہی ہیں۔ اور سوچ لو اگر اچانک تم پر اللہ کا عذاب آیا تو اس وقت پھر تم کیا کرو گے؟ تم بھی فریادیں کرو گے سابقہ قوموں کی طرح کہ ہم ہی ظالم ہیں؟ البتہ یہ ہے کہ نہیں تم سدھرے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہیں سزا نہ دے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا ترازو نصب کرے گا کہ جو بالکل عدل والا ہوگا۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، پھر کسی جان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو لے آئیں گے اور اس روز پھر تمہیں اپنے کیے کا پورا پورا مزہ مل جائے گا۔ عقل مندی یہی ہے، دانش مندی یہی ہے کہ میری بات مان لو، اسی میں تمہاری دنیا کی بھی خیر ہے، اسی میں تمہاری آخرت کی بھی خیر ہے۔ یہ سورت کا پہلا حصہ مکمل ہوا کہ جس میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں ایمانیات کا بیان تھا۔ اب اس سورت کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جہاں پر آیت نمبر 48-93 تک کہ جن میں اب 17 انبیاء اکرام کا ذکر آئے گا، اور خاص طور پر انبیاء اکرام پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ آیات 48-50 میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بتایا کہ جو اللہ کی وحی، اللہ کی کتابیں ہیں، وہ کن کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تورات دی تھی، جو کہ اپنی اصل شکل میں، بعد میں اس میں تحریف کر دی گئی، جو اپنی اصل شکل میں لوگوں کے لیے فرقان تھی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہدایت تھی، اور اس میں ایک نور تھا، اس میں ایک روشنی تھی، ایک رہنمائی تھی. لیکن فرمایا کہ اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ فرمایا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں متقین. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں، انہیں کو اس تورات سے ہدایت ملی، استفادہ انہوں نے کیا، جو کہ غیب میں رہتے ہوئے ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، میری نیتوں سے بھی واقف ہے، میرے ایک ایک عمل سے بھی واقف ہے، اور مجھے پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. بہم میں نے ساتھ ہے مشفقون، جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو قیامت کے احساس سے لرزہ و ترزہ رہتے ہیں. تو قرآن سے ہدایت کسی کو ملے گی کہ جس میں واقعتاً آخرت کی جواب دہی کا احساس اور خوف ہو. اللہ ہمیں یہ خوف آخرت عطا فرمائے. اس کے بعد آیات 51-56، اب یہاں سے بڑا تفصیلی ذکر شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ان آیات میں، ان 6 آیات میں بتایا گیا کہ حقیقی رب کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کیوں ان مورتیوں کی، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. اکثر و بیشتر شرک اور بدعت کے لیے دلیل کیا ہوتی ہے؟ آبا پرستی، کہ جی ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، ہمارے بڑوں کی یہ ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، روایتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے. اب ایک دم اس پر قوم کو جھٹکا لگا کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ ہمارے معبودوں کی نفی ابراہیم کر رہے ہیں. تو کہا کہ اے ابراہیم، تم واقعی سنجیدہ ہو، اور یا یہ ہے کہ تم بس ایسی شغل کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب حقیقی وہ ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کے جملہ معاملات کی نگرانی کر رہا ہے، کائنات کی ہر شے کو پال رہا ہے، ہر شے کو ترقی دے رہا ہے، ہر شے کی ضروریات پوری کر رہا ہے. تمہارا حقیقی رب، تمہارا حقیقی معبود وہ ہے. آیات 57-67 میں پھر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بت پرستوں پر اتمام حجت کا بیان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ قوم میری دعوت کے جواب میں بالکل آگے نہیں بڑھ رہی، کوئی یہاں پر میرے اس کام کے آگے بڑھنے کا امکان نہیں، لہذا پھر آپ نے قوم پر اتمام حجت کا آخری فیصلہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف تھا. ان کو ابتدائی ہی میں جہاں مخالفت کا سامنا ہو وہاں پر کوئی اچھا ریسپانس بھی ملا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سردار ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کی کوششوں سے مزید پھر عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد شامل ہو گئے. تو آپ نے محسوس کیا کہ نہیں، ان مکے والوں میں کچھ خیر ہے اور یہاں پر کام آگے بڑھنے کا امکان ہے. تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح بتوں کو نہیں توڑا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ یہاں پر کام آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو انتہائی کوری تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ اس قوم میں کوئی بھی خیر کا امکان نہیں ہے، تو آپ نے ان کے اوپر ایک آخری پتھر پھینکا، آخری ان پر حجت پوری کر دی. ان کے بت خانے میں داخل ہوئے، اور جو چھوٹے بت تھے، بعض بتوں کو تو بالکل ہی توڑ دیا، اور بعض کو صرف زخمی کیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، اور کسی کی آنکھ اس کو خراب کر دیا. اور جس پیشے سے انہوں نے یہ پوری کی پوری کاروائی کی تھی، اسے بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا اور آ گئے. قوم اس وقت اپنے کسی مذہبی تہوار کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی. جب قوم واپس آئی ہے اور اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا ہے، تو ایک دم شہر میں کوہرام مچ گیا، یہ کس نے کیا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، فتح یسکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کا ذکر منفی انداز میں کرتا رہتا ہے، اس نے کیا ہوگا؟ کہا لیا ان کو. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے سب کے سامنے لایا گیا. پنڈتوں نے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کو یہ حال کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان کا بڑا جو ہے وہ ہے بھی سلامت، اور اعلیٰ واردات بھی اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، لگتا ہے اسی نے کیا ہوگا. تو جو بت پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے، صرف زخمی ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہو کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ اب انہوں نے غور و فکر کیا، اور قرآن مجید کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم، اپنے گربانوں میں جھانکا، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور پکار اس سے کہ وہ ظالم تمہی ہو. بات ابراہیم کی ٹھیک ہے, تمہارا عقیدہ اور تمہارے معبود یہ غلط ہے, لیکن اس کے بعد جو پنڈتوں کے مفادات اور مذہبی چودرات اور گدی اور سرداری تھی اور جو آبا پرستی اور اس کا تعصب تھا, وہ چیزیں پھر غالب آ گئی اور آ کر بڑھا کر کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا, ابراہیم تم تو جانتے کوئی بت بول نہیں سکتے, تم کیوں ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم ان سے پوچھیں. ابراہیم علیہ السلام ان سے یہی بات سننا چاہتے تھے, حجت پوری کر دی, ان سے کہا کہ تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں کیا فائدہ دیں گے, تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے, وہ تو اپنے دفاع پر بھی قادر نہیں ہے. اِفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تو پھر تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو. اس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں پر حجت تمام کر دی. آیات 68-71 میں مضمون یہ ہے کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئے, گلستان بن گئی. اب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا اور کئی دن تک یہ لا لا کے آگ جلاتے رہے, ابراہیم علیہ السلام کو ڈراتے رہے. فارادو بھی کئی دن, اصل میں تو انہوں نے ان کے خلاف ایک سازش کی تھی, ان کا خیال تھا کہ آگ کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام ڈر جائیں گے اور ان کا سارا توحید کا عقیدہ وغیرہ سب ختم ہو جائے گا اور یہ پھر ہمارے معبودوں کے سامنے سر جھکا دیں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, عقل تو یہی ان کو صلاح دیتی رہی کہ بھائی اس وقت وقتی طور پر اپنے عقیدے سے پستائی اختیار کر لو. اے ابراہیم اگر تم ہی نہ رہے تو پھر کون توحید کی دعوت دے گا, تو فی الحال تو اپنی جان بچا لو اور دوبارہ آہستہ آہستہ اندر کام کرتے رہنا. تو عقل تو ایسے مشورے دیتی ہے, عقل تو مصلحت اندیش ہے, مصلحت پرست ہے. لیکن بہت پیاری ترجمانی کی اقبال نے کہ بے خطر کوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محب تماشائے لب باغ ابھی. اللہ کی محبت اللہ کا عشق غالب آیا اور اپنی جان پر اور تمام مسئلوں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو فوقیت دی اور قوم نے جو ان کے خلاف سازش کی تھی وہ قوم ناکام ہوئی. ابراہیم علیہ السلام ان کی اس سازش کا شکار نہیں ہوئے. باقی ہمارا ایمان ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کر رہی ہے, اللہ جب چاہے اس کو اس کے کام سے روک سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کے لیے کوئی ضابطہ بنا کر اب خود بھی مجبور نہیں ہو گیا کہ وہ شے اسی طرح کام کرے گی. آگ جلاتی ہے مگر اس کی تاثیر کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے. اللہ تعالیٰ نے سر سید احمد خان اور ان کے قبیل کے لوگوں کے فتنے سے محفوظ رکھے کہ جو معجزات کے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کیسے ممکن ہے آگ نہ جلائے, لہذا کوئی نہ کوئی توجیہ کرتے ہیں, توجیہ کر دی کہ انتقام کی آگ اصل میں بجھ گئی تھی. انتقام کی نہیں, اصل جو فزیکل آگ تھی وہ بجھی تھی. اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر, اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ برف بن جائے اور ٹھنڈ کی وجہ سے انہیں کو نقصان پہنچے. یا نارو کونی بردو و سلامت علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. اور اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے واقعتاً ایک گل و گلزار کا نقشہ پیش کر دیا. اور بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. مشرقین کو ناکامی ذلت سے دوچار ہونا پڑا اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ فلسطین کی مبارک اور مقدس سرزمین کا ٹھکانہ عطا فرمایا. آیات 72-73 کا مضمون ہے کہ جو گمراہوں سے کٹتا ہے اللہ اسے صالحین سے جوڑتا ہے. جب تک ہم غلط روش پر ہوتے ہیں ہماری دوستیاں بھی دنیا داروں سے ہوتی ہیں, اور اگر دین کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی صحبت کی تاثیر عطا فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گمراہ قوم کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, تو وطن کو چھوڑا تو اللہ نے فلسطین جیسی مقدس سرزمین کا ٹھکانہ عطا کیا, اور اپنی گمراہ قوم کو چھوڑا تو اللہ نے حضرت اسحاق جیسا نیک بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا سعادت مند پوتا عطا فرمایا, اور ان دونوں کو اللہ نے منصب امامت پر فائز کیا. لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سامان کرنے والے، اور اللہ نے ان کو نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور دیگر نیک کاموں کی تلقین کی، بلا شبہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بندے حضرت عیسیٰ بھی حضرت یعقوب بھی اللہ کے عاجز بندے تھے، اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ آیات 74 تا 75 دو آیتوں میں، پھر حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑا تھا ایسی دو بستیوں میں، عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں، کہ جو قوم شرک کی گمراہی میں مبتلا تھی، اور مزید یہ کہ وہ قوم ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر رہی تھی جو ان سے پہلے تاریخ انسانی میں کسی نے نہیں کیا، ہم جنس پرستی کا جرم۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا، بڑی واضح نصیحت تھی، بجائے اس کے کہ قوم ان کی بات مانتی، قوم نے حضرت لوط علیہ السلام پر دسترازی کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر تین عذاب نازل کی، پہلے اس قوم کو اندھا کیا گیا، اور اس کے بعد جہاں وہ بستی تھی وہیں سے کو آتش فشاں پھٹا، پوری بستی اٹھ کر آسمان کی طرف اڑ گئی اور وہاں سے پلٹ کے نیچے گری، اور اس کے بعد ایک تیز آندھی چلی جس میں کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں آ کر ایک شخص کے اوپر لگی اور اس کو ہلاک کیا۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس فاسق قوم کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، بلا شبہ لوط علیہ السلام وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین بندوں میں سے تھے۔ آیات 76 تا 77 میں پھر حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ کی رحمت کا بیان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بالکل زندگی کے آخری دور کا ایک منظر بیان ہو رہا ہے، جبکہ قوم نے ان کے خلاف ایک فیصلہ کن اقدام کا ارادہ کر لیا، ان کو قوم جان سے مارنے لگی، اللہ سے فریاد کی۔ سورہ قمر میں ان کی فریاد کے الفاظ آتے ہیں کہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ ظالم مجھ پہ غالب آنے والے ہیں، بس تو میری طرف سے بدلہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طوفان کے ذریعے سے پوری قوم کو ہلاک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے اہل ایمان گھر والے اور تمام دیگر مومنین وہ محفوظ رہے اس طوفان میں، باقی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد آیات 78 تا 82 میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان بندوں کو خوب نوازا تھا، اللہ نے ان کو دنیا میں خلافت بھی دی، اقتدار بھی دیا، اور اللہ نے انہیں شریعت بھی دی، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی۔ اب اس کے بعد ان کے ایک فیصلے کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہے۔ ایک مقدمہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں، مقدمہ یہ تھا کہ ایک فریق اس کی گزر اوقات کھیتی باڑی پر تھی، دوسرا فریق اس کی گزر اوقات کچھ بکریاں اور ان کے دودھ اس کے اوپر تھی۔ ہوا یہ کہ جو فریق کھیتی باڑی کرنے والا تھا، انہوں نے کھیتی باڑی کی اور ان کی فصل الحمدللہ اپنے عروج کو پہنچی، لہلہا رہی تھی، اور دوسرے فریق کی بکریاں ایک دن رات کو اپنے باڑے سے نکل پڑی، باڑا سے کھلا رہ گیا، اور جا کر انہوں نے پہلے فریق کی ساری فصل وہ چٹ کر لی۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے تو ساری کی ساری ان کی گزر اوقات کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ آ کر حضرت داؤد علیہ السلام سے شکایت کی کہ اس قوم کی بکریوں نے ہماری کھیتی چٹ کر لی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ فصل اس پر جو تھی، جو اس کی قیمت تھی، تقریباً اتنی قیمت بنتی تھی اس دوسری قوم کی بکریوں کی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی قیمت تقریباً برابر ہے، اور تم ان کا ازالہ کرو، یہ پوری بکریاں ان کو دے دو، ان کو اس فصل کی مالیت کے مطابق پوری قیمت مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ دانش مندانہ محسوس نہیں ہو رہا، اس میں عدل محسوس نہیں ہو رہا، اس میں یہ جو بکریوں والے ہیں یہ تو بالکل اب خالی ہاتھ ہو گئے، اور یہ تو بالکل ہی اب بے یار و مددگار ہو گئے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے اللہ کہتا ہے فہم نہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس موقع پر صحیح فیصلہ سمجھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فی الحال تو یہ بکریاں اس قوم کو دے دی جائیں کہ جن کی کھیتی اس وقت جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے، تاکہ وہ ان بکریوں کے دودھ وغیرہ سے استفادہ کرے۔ البتہ جو جس قوم کی بکریوں نے یہ فصل کھائی ہے، اس قوم کے حوالے ان کی زمین کر دی جائے، پہلی قوم کی، وہ ان کے اوپر یہ اب ایک تاوان آ گیا, ان کے اوپر ایک قسم کی یہ سزا آ گئی کہ وہ وہاں کھیتی باڑی کریں, وہاں پہ فصل اگائیں. جب فصل اتنی بڑی ہو جائے کہ جتنی بڑی فصل بکریوں نے کھائی تھی, تو اب وہ زمین والوں کو واپس کر دی جائے اور یہ اپنی بکریاں واپس لے لیں. تو یہ فیصلہ بلا شبہ زیادہ آردانہ اور دانش مندانہ تھا, اور اس کے مطابق یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اپنا حکم جاری کر دیا. مزید فرمایا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شاندار آواز دی تھی, اور جب وہ اللہ کی حمد کے ترانے پڑھتے تھے ان میں ایک ایسا حسن اور ایک ایسی تاثیر ہوتی تھی کہ پہاڑ بھی حرکت میں آ جاتے تھے, وجد میں آ جاتے تھے, اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ وہ ترانے پڑھتے تھے. اڑتے ہوئے پرندے جمع ہو جاتے اور وہ بھی ساتھ ترانے پڑھتے, کیا کیفیت ہوتی ہوگی, کیا شاندار وہ منظر ہوتا ہوگا. مزید یہ کہ اللہ نے انہیں وہ ہنر سکھایا کہ وہ ایسی زرے بناتے تھے کہ جن میں جوڑ بڑے عمدہ طریقے سے بٹھاتے تھے تاکہ پہننے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور حرکت جو مجاہد کرتا ہے زرہ پہن کر اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور وہ زرہ اتنی گف بھی ہو کہ کوئی تیر اور کوئی تلوار اور کوئی نیزہ اس پہ اثر بھی نہ کرے. تو پہلی مرتبہ یہ جنگی لباس دنیا میں بنانے کی صلاحیت اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی جو کسی کو نہیں دی. اللہ نے ہوا پر ان کو اختیار دے دیا, ہوائیں ان کی مرضی سے جس سمت میں چاہتے تھے اس طرف چلتی تھی. اللہ نے جنات ان کے قابو میں کر دیے, بڑے بڑے منصوبے کو جنات کے ذریعے سے اپنے مکمل کراتے تھے, اور جنات کے اوپر اللہ کہتا ہم خود نگرانی کرتے تھے تاکہ جنات اگر کوئی ان میں سے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرے تو ہم اسے فوری سزا دیں. تو یہ اللہ کی عنایات تھی حضرت داؤد حضرت سلیمان پر علیہ السلام. آیات 83-84 میں حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی آزمائش سے گزارا, ایک جلدی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے معذور ہو گئے, چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے. اللہ نے ایک آفت میں ان کے پورے گھر والوں کو جان بحق کر دیا, صرف ان کی اہلیہ بچیں, اور اس کے علاوہ طویل عرصے تک بیماری کی وجہ سے یہ جگہ پڑے رہے. پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے پھر کرم کیا, جہاں لیٹے ہوئے تھے وہیں سے ایک پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا. اس چشمے میں وہ تاثیر تھی, اللہ نے فرمایا, سورہ صاد میں مضمون آتا ہے کہ ایوب اس کا پانی پیو اور اس کے پانی سے نہاؤ, دونوں طرح سے تمہیں شفا ملے گی. اللہ نے جلدی بیماری ٹھیک کر دی. مزید یہ ہے کہ اللہ نے پھر اولاد عطا کی, اور پہلے سے دو گنا اولاد عطا کی. فرمایا کہ وہ ہمارے بڑے عظیم بندے تھے, ہمارے بڑے نیک بندے تھے, اور بلا شبہ واقعتاً صبر کی ایک اعلیٰ مثال تھے. پھر اس کے بعد آیات 85-86 میں تین ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ہے کہ جو صبر کرنے والوں میں شامل تھے, اور اللہ نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا. ان میں حضرت اسماعیل کا صبر تو ہمارے سامنے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات میں آتا ہے کہ والد نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے بچے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ یا وطفل ما تیمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے ابا جان کر گزر یہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور بلا شبہ بیٹے نے صبر کی ایک مثال قائم کر دی. باپ نے بچے کو لٹا دیا اور چھری پھیرنے لگے, لیکن بچہ قطن گھبرائے نہیں, وہاں سے کہیں گیا نہیں. یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ ہی نے بچے کو ہٹایا اور وہاں پر جنت سے لاتا ایک میلہ رکھ دیا گیا. اسی طریقے پر حضرت ذوالکفل ان کا ذکر ہے, اور حضرت ادریس ان کا ذکر ہے. ان کی تفسیرات قرآن مجید میں نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں سب صبر کرنے والے تھے اور اللہ نے سب کو اپنی رحمتوں میں داخل کیا. آیات 87-88 میں حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد رسی کا ذکر ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی اور شرک سے بیزار ہو گئے, اور اللہ کی طرف سے واضح حکم کے آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر اور چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ان کو ایک آزمائش سے گزارا, اور جس کشتی میں جا رہے تھے اس کشتی سے ان کو ایک قراندازی کے ذریعے سے دریا میں جانا پڑا، کشتی بار بار ڈول رہی تھی. سورہ صافات میں اس کی وضاحت بھی ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام آ گیا ہے کہ جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے. قراندازی کرو، وہ غلام اگر کشتی سے نکل جائے تو باقی کشتی والے بن جائیں گے. تین مرتبہ قراندازی کی گئی، فساہما فکانا من المدہدین، اور تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام آیا. پہلی مرتبہ ان کا نام آیا تو لوگوں نے کہا یہ تو غلام محسوس نہیں ہوتے، پھر دوبارہ قراندازی کی پھر ان کا نام آیا، پھر تیسری بار آیا تو انہوں نے خود کہا کہ ہاں میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں. اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ کشتی سے اتر جائیں تو باقی کشتی والے بچ جائیں گے، ورنہ پوری کشتی یہ خطرے میں ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی چھلانگ لگا دی اور ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ہلاک نہیں کرنا، صرف ایک امتحان ہے ان کا. اب اس کے بعد اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی اور اللہ کے سامنے اپنی لغزش کا اعتراف کیا. بڑا پیارا کلمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اگل دیا. اور اس کے بعد اللہ نے ان جو تکلیف تھی اس کی دوری کے لیے ان کے اوپر ایک بیل اگا دی، اس بیل کے پھل سے استفادہ کرتے رہے اور دوبارہ صحت مند ہو گئے. بہرحال جس بھائی کو بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو یہ کلمہ قرآن مجید کا اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کلمے کا ورد ہم کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مشکل سے نکال دے گا. یہ چیز مسنون نہیں ہے کہ کسی کی مشکل ہو اور ان کو مجمع کر کے لوگوں سے یہ پڑھوانا شروع کر دے. یہ کلمہ بتا رہے ہیں، کلمہ مشکل میں آئے ہوئے بھائی نے خود پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا. اب ظاہری بات ہے اگر ہم 50 آدمی جمع کر لیں وہ یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ بدعت ہے کہ جو اس آیت کریمہ کا ختم ہم اجتماعی طور پر کروا رہے ہوتے ہیں. یہ تو جس کو تکلیف ہوئی ہے، جس کو کوئی پریشانی ہے، وہ سمجھے کہ شاید میرا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ کلمہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا. آیات 89-90 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی میرے اس مشن کو کوئی آگے لے کے چلنے والا ہو. میرے باقی عزیز ان میں وہ مجھے نظر نہیں آتی، وہ سعادت اور وہ ان میں آثار کہ وہ میرے بعد اس توحید کے مشن کو جاری رکھیں گے. اللہ نے بڑھاپے میں ان کی دعا قبول کی. ان کی بھان بیوی کو اللہ کہتا ہے واصلحنا لہ زوجہ، ہم نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا اور اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. ان آیت میں مزید فرمایا کہ جتنے انبیاء اکرام تھے، کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں تیزی دکھاتے تھے، نیکیوں میں آگے نکلتے تھے، ویکوننا رغبا ورہبا، اور یہ ہمیں امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی پکارتے رہتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آیت 91 میں اب یہ 17 انبیاء اکرام کا بیان مکمل ہو رہا ہے. آخری نبی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے اور ان کی والدہ کا ذکر ہے. فرمایا حضرت مریم سلام علیہا ایک پاکیزہ کردار کی حامل خاتون تھی. یہود نے ان کے اوپر جو تہمت لگائی ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بہتان ہے. اور فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا. حضرت مریم اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بغیر شادی کے کنوارے پن میں اللہ نے بیٹا عطا کیا. حضرت عیسیٰ دنیا کے واحد انسان جو بغیر باپ کے جن کی ولادت ہوئی، اور قیامت تک کے ایک نشانی ہے. سورہ زخرف میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں پھر تشریف لائیں گے. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، وہ تو قیامت کی ایک نشانی ہے. اس کے بعد آیت 92-93 میں آخری بات آ رہی ہے انبیاء اکرام کے حوالے سے کہ یہ تمام انبیاء اکرام ان سب کا، یہ سب ایک ہی امت تھے اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا اور ان سب کا مقصد کیا تھا؟ انا ربکم فاعبدون، کہ میں تمہارا رب ہوں پس میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی اس جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس معنی میں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کریں اور وہ مقصد اختیار کریں جو انبیاء اکرام کا مقصد تھا. فرمایا لیکن لوگوں نے بندگی کا رستہ چھوڑ دیا اور نئے نئے طریقے اختیار کر لیے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے. باہر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے. اب اس کے بعد آیت 94 سے سورہ انبیاء کا آخری رکو شروع ہوتا ہے. آیت 94 کا 95 میں ایک ہلا دینے والا مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ اچھے اعمال کرنے کا موقع دوبارہ نہ ملے گا. پہلے خوشخبری دی کہ جو بھی اچھا عمل کرتا ہے ہم اس کے اچھے عمل کو لکھ لیتے ہیں، اسے اس کا بھرپور بدلہ دیں گے. لیکن جو قومیں اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، اب وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکیں گے. دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جائے تو سپلیمنٹری امتحان ہو جاتا ہے اور انسان اس میں اپنے گریڈ کو امپروو کر لیتا ہے، فیل ہے تو پاس ہو جاتا ہے. لیکن دنیا میں ایک ہی موقع ہے، بس ابھی جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو. یہ گھڑی محشر کی ہے، کورسا محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، خدا نہ خواستہ یہ موقع ضائع ہوگا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اللہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی کو شریعت پر عمل اور شریعت کے ساتھ محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 96-97 میں قیامت کی ایک نشانی کا ذکر ہے، جبکہ یاجوج ماجوج کی یلغار ہوگی. یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ان کے بارے میں 16 پارے میں سورہ کہف کی آخری آیات کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. یہاں فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی یلغار ہوگی. بہم من کل حدم ینسلون، وہ زمین کے بلند حصوں سے بہے چلے آئیں گے لشکروں کے لشکر زمین کے زیری حصوں کی طرف. میں نے مسلم شریف کی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اس قدر ان کی یلغار ہوگی، ان کی تعداد ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج زمین میں تباہی مچا دیں گے. اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک وبا کے ذریعے سے، آفت کے ذریعے سے وہ برباد و ہلاک ہوں گے. اور اس کے بعد پھر بڑی زوردار قسم کی بارشیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ایسے سیلاب آئیں گے کہ ان کی لاشیں بہ جائیں گی اور زمین صاف ہوگی. پر اس کے بعد پھر قیامت قریب آ جائے گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب قیامت آئے گی تو اس وقت وہ جو قیامت کی تیاری کے حوالے سے لوگ غافل تھے، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے تو اس آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی. لیکن اب وہ ایسا ان کا افسوس ہوگا، ایسی ندامت ہوگی جس کا مداوع نہیں ہو سکتا. قیامت یا عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تو ندامت انسان کے لیے مفید ہے. موت کا فرشتہ سامنے آ جائے، قیامت سامنے آ جائے، عذاب سامنے آ جائے، تو پھر انسان کی ندامت کسی کام کی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے پہلے ہی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 98-100 کا مضمون یہ ہے کہ معبودان باطل مشرکین کے ساتھ جہنم میں جلیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم کا ایندھن ہے. ان معبودوں سے مراد یہ دنیا دار قائدین ہیں کہ جن کی اطاعت اس طرح کی جاتی ہے کہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہوتی، یا دنیا دار قسم کے مذہبی پیشوا ہیں، پنڈت ہیں، پروہت ہیں، جعلی قسم کے پیر ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ بت مٹی اور پتھر کے بت کہ جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر لوگ بیٹھے رہتے تھے، وہ ان کے ساتھ جہنم میں جلیں گے اور ان کی حسرت میں اضافہ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو یہ اس طرح سے جہنم میں نہ جلتے. جہنم میں اب ان کے نصیب میں سوائے چیخ اور پکار اور فریادوں کے اور کچھ نہ ہوگا، لیکن یہ ساری چیخ پکار اور فریاد بے سود ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے. آیات 101-103 میں اللہ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں. فرمایا کہ یہ نیک لوگ جو ہیں جہنم کی آواز کو کیا اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور بڑی سے بڑی گھبراہٹ جو دنیا داروں کی ہوش اڑا دے گی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی. فرشتے آ کر ان سے ملیں گے، انہیں خوشخبری دیں گے کہ تم نے جس دن کے لیے دنیا میں قربانیاں دی تھیں، اثار کیا تھا، مبارک ہو، وہ دن آ چکا ہے. اب ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ پسند کریں گے اور ان نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ لطف اندوز ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. آیت 104 اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا بیان لیے ہوئے اس آیت میں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نہ اللہ کی بڑائی کا اندازہ کر سکتے نہ اس کی قدرت کا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں اس طرح سے لپٹے ہوئے ہوں گے جیسے کتابوں کے کمار کو پرانے زمانے میں لپیٹا جاتا تھا. آج کل تو کتابیں مائنڈ کی جاتی ہیں, بڑا پرانے زمانے میں ایک کاغذ لکھا اس کے ساتھ ایک اگلا کاغذ اب جوڑ دیا اور اس کاغذ کو رول کر دیا, پھر اس کے بعد ایک اور کاغذ چپکایا اب اس کو بھی ساتھ اس کے رول کر دیا. اس طرح کتابوں کو کمار جیسے لپیٹے جاتے تھے اس طرح یہ پورے کے پورے آسمان وسماواتم مطویاتم بیمینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے, ان کا حساب کتاب لیں گے. وعدن علینا, یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے, اور انا کننا فائدین, ہم ایسا کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نیک لوگوں کو اچھا اجر دے گا اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا ملے گی. آیات 105 تو 106 میں خوشخبری ہے کہ زمین کے وارث بالآخر نیک لوگ ہوں گے. فرمایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی بعض نصیحت کے بعد کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ زمین کے بالآخر وارث بننے والے ہیں نیک لوگ. اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری اپنے ایک ارشاد میں دی. آپ کی روایت ہے مسلم شریف کی, یہ حدیث ہے ان صوبان, حضرت صوبان سے روایت ہے, قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض, بے شک اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا, فرأيت مشارقها ومغاربها, اور میں نے اس زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے سارے مغرب بھی دیکھ لیے, وان امتي سيبلغ ملكها ما ذلي من, اور بے شک میری امت کی حکومت زمین کے ہر حصے پر پہنچ کر رہے گی کہ جو میرے لیے لپیٹ دی گئی, یعنی پورے پورے عرضی پر اللہ کے نیک بندے پہنچیں گے اور وہی اس سرزمین کے وارث بنیں گے. زمین کی وراثت تو بالآخر ملے گی انہی کو ملے گی جو کہ اس زمین کے اوپر اس وقت موجود ہوں گے, لیکن جنت کی زمین کی وراثت تو تمام صالحین کو ملے گی, تمام نیک لوگوں کو ملے گی. دین کا غلبہ سب نے نہیں دیکھا, دور نبوی میں بہت سارے صحابہ احد میں شہید ہو گئے, بدر میں شہید ہو گئے, حضرت سمیہ مکہ میں شہید ہو گئی. تو زمین کی وراثت تو سارے صالحین نے نہیں دیکھی, لیکن جنت کی وراثت تمام صالحین کو ملے گی. اس کا ذکر سورۃ زمر میں آتا ہے, الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, اہل جنت اللہ تبارک و تعالی کی ہم کترانہ ان الفاظ میں پڑھیں گے, کل شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ, اور ہمیں زمین کا جنت کی زمین کا وارث بنایا, نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, کہ ہمیں زمین میں اب جہاں چاہیں رہیں, فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور بس اجر کرنے والوں کا کیا خوب عمدہ بدلہ ہے. آیت 107 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان پر پورے قرآن مجید کا ایک کلائمیکس ہے. اللہ کے رسول تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. ہم انسانوں کے لیے تین جہان ہیں, ایک ہمارا جہان دنیا ہے, ایک ہمارا جہان برزخ ہے, اور ایک ہمارا پھر عالم آخرت ہے, جہان آخرت ہے. دنیا میں بھی اللہ کے رسول ہمارے لیے رحمت ہیں, اگر ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں تو انفرادی طور پر انسان بیجا رسومات, بدعات, نمائشی قسم کے تکلفات, بلا ضرورت اخراجات, بے بنیاد اوہام سے بچ کر ایک پرسکون زندگی بسر کرتا ہے. اجتماعی طور پر ایک ایسے عادلانہ نظام کے نفاذ کی کوشش کرتا ہے کہ جس میں ہر شخص کو اس کا جائز حق مل رہا ہوتا ہے, کوئی فرسٹریشن نہیں ہوتی اور کوئی خامخائی کی جو ہے وہ پیچوتاب کی کیفیت نہیں ہوتی. یہ تو اگر اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ اس جہان کی رحمتیں ہیں. عالم برزخ میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے قبر میں, اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہستی کون ہے. اور جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایسے خوش نصیبوں کے لیے وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی. تو عالم برزخ میں بھی آپ رحمت ہیں، اور پھر عالم آخرت میں آپ کی شفاعت کے ذریعے سے ہم جیسے کئی گناہگاروں کا بیڑا پار ہوگا، اللہ نے آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. تو یہ تو بہرحال میں نے انسانوں کے تین عالموں کا ذکر کیا، باقی آپ عالم جنات کے لیے بھی تمام مخلوقات کے عالموں کے لیے رحمت ہیں. آپ کی تعلیمات میں ہر ایک کے لیے رحمت کا پیغام ہے. اب آیات 108 کا 112 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کے سدے باب کا امکان ہے. اتنی عظیم ہستی کے بارے میں اندیشہ تھا کہ کہیں اسے اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان آیات میں وہ ہمیں ہدایات دی ہیں کہ جن سے شرک کا سدے باب ہوتا ہے. نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے، اور تمام انسانوں کو اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. جو لوگ اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کریں گے ان پر عذاب آ کر رہے گا. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ عذاب کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں اپنی لا علمی کا بیان کر کے اظہار عاجزی کر دیں. انی لا ادری اکریم ام بعید ما توعدون، مجھے نہیں پتا کہ جو تم سے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا وہ دور ہے. تو یہ عاجزی کا بیان شرک کے سدے باب کے لیے. نمبر تین، آپ کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ اللہ ہی ہر ظاہری اور چھپائی جانے والی بات کو جانتا ہے. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکسبون ما تکتمون. اور آپ کو حکم دیا گیا کہ نافرمانوں کو بتا دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ عذاب سے قبل کا وقت تمہارے لیے محض وقتی مہلت ہے یا پھر ایک آزمائش ہے کہ شاید تم اپنے کیے پر نادم ہو کر اللہ کی فرما برداری کی روش پر آ جاؤ. پھر آج بھی کا اظہار ہے، مجھے نہیں پتا. لعلہ فتنۃ لکم و متاع الیہ، آیا تمہارے لیے آزمائش ہے اور یا یہ ہے کہ مدت تک کے لیے مہلت ہے. اور اس کے بعد آخری آیت ہے، آخری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ سے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی التجا کر رہے ہیں. قال ربکم بالحق، آپ نے کہا کہ اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. دوسری طرف کافروں کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے مکر و فریب کے مقابلے میں میرا مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے. قال ربکم بالحق اور واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ سورۃ الانبیاء کی. اس کے بعد اس پارے میں دوسری سورہ مبارکہ وہ سورۃ الحج ہے. یہ واحد قرآن پاک کی سورت ہے جو کہ برزخی سورت ہے، یعنی مکی بھی ہے اور بدنی بھی ہے. اس کی کچھ آیتیں مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں دوران سفر ہجرت نازل ہوئی، اور کچھ آیتیں پھر جا کر مدینے میں نازل ہوئی. آیات کا تجزیہ اس طرح سے ہے، آیات 1-24 میں ایمان بالآخرت کا بیان ہے، آیات 25-37 میں حج اور قربانی کا تذکرہ ہے، آیات 38-41 میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی اجازت اور اس کی حکمت کا بیان ہے، آیات 42-72 میں مشرکین مکہ کے ساتھ ایک کشمکش کا ذکر ہے، اور آیات 73-78 میں قرآن مجید کی دعوت کا مضمون ہے. اب آیات 102 وقوع قیامت کا ہولناک منظر، یہ آیات اس منظر کی نقشہ کشی کر رہی ہیں کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی. اور فرمایا کہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس وقت تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، چھوڑ دیں گی، حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تمہیں لوگ اس وقت پاگل نظر آئیں گے گویا کہ وہ نشے میں ہیں. وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وما ھم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. وہ اللہ کا عذاب ہے جو بہت سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے. آیات 3-4 میں بغیر علم کے دینی تعلیمات پر اعتراضات کرنے والوں کا انجام ہے. دین ایک بڑا مظلوم قسم کا موضوع ہے. علم ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے اکثر و بیشتر. تو یہاں فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بغیر کسی علم کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے احکامات پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ان کی زندگی کا نقشہ دیکھا جائے تو وہ اصل میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کی خلافت پر اسی طرح سے اعتراض کیا تھا, اور شیطان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے, کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یذلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر, کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو وہ لے جائے گا آگ کے راستے کی طرف, جہنم کے راستے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی فضول قسم کی بحثوں سے, اعتراضات سے, مین میک سے محفوظ فرمائے, شیطان کی پیروی سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد آیات 5-7 میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے دو ثبوتوں کا ذکر ہے, دو دلائل دیے جا رہے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, فرمایا دیکھو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا مٹی سے, پھر اس کے بعد ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے نطفے سے, نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر میں جمے ہوئے خون کی صورت دیتا ہے, پھر اس کو ایک ایسی بوٹی کی صورت دے دیتا ہے جس میں نقش و نگار نہیں ہوتے, اور پھر بعد میں اسی بوٹی پر پورے نقش و نگار بن جاتے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوٹی کو مکمل ایک بچے کی صورت دیتا ہے. جس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے رحم مادر میں مکمل کرتا ہے, اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مکمل نہیں کرتا. ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ اگر 3 مہینے کے اندر اندر بچہ اس میں کوئی معذوری ہو, کوئی ڈیفیکٹ ہو, تو حمل ساقط ہو جاتا ہے, حمل گر جاتا ہے. تو بنو کنو فل ارحام مانشا, ہم جس کو چاہتے ہیں اسی کو رحم مادر کے اندر برقرار رکھتے ہیں, اسی کو مکمل تکمیل کے مرحلے تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے اور اپنے بچپن اور لڑکپن اور جوانی اور پھر بڑھاپے کی عمر تک پہنچتا ہے, کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی وفات دے دیتا ہے, اور کوئی پہنچتا ہے ایسی نکمی عمر کو کہ سب سے کچھ سیکھنے کے بعد اب کچھ بھی نہیں جانتا, اور طاقت کے بعد اب دوبارہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, کیا انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ نمبر 2, زمین تمہیں بالکل ویران سی نظر آتی ہے, اللہ اس پر بارش برساتا ہے, زمین میں موجود زمین بیج بظاہر بے جان ہوتے ہیں, لیکن وہی اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں, ان سے نباتات نکلتے ہیں. فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے نباتات اگا سکتا ہے, بے جان بیجوں کو اللہ زندہ کر سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد آیات 8-10 میں دینی تعلیمات پر اعتراض کرنے والوں پر عذاب کا ذکر ہے. فرمایا کہ اس سب کے باوجود جو لوگ بغیر کسی علم کے, بغیر کسی ہدایت کے, بغیر اللہ کی طرف سے عطا کردہ کسی کتاب کو دلیل بنا کر اعتراضات کرتے ہیں, فرمایا کہ ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, آخرت میں مہم دینے والے عذاب کا مزہ ہے. اور اللہ فرمایا گا کہ یہ ہم نے تم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس ربٹ سے محفوظ فرمائے. جو بات اللہ نے قرآن مجید میں بتائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر پورے شعور کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 11-13 میں اب کافرانہ طرز عمل کے بعد منافقانہ طرز عمل کا بیان ہے. فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت تو کرتے ہیں لیکن ذرا پیچھے پیچھے رہ کر, اگر کوئی فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ کر سب کے ساتھ شریک ہوں گے, اگر کوئی مال اور جان کی قربانی دینے کا مرحلہ آ جائے تو پھر ایک دم پیچھے ہٹ جائیں گے. فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں, آخرت میں بھی خسارے میں ہیں. اگر پکے کافر ہوتے تو شریعت کی کوئی پابندی اختیار نہ کرتے اور دنیا کے اندر خوب مزے کر لیتے, لیکن کیونکہ اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لہذا اپنی ساری حسرتیں پوری نہیں کر سکتے, اور کیونکہ اللہ کو جزوی اطاعت قبول ہی نہیں ہے, جزوی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ہی نہیں, اپنی مرضی کی اطاعت ہے, کچھ باتیں اللہ کی مان لی, کچھ باتیں اللہ کی ریجیکٹ کر دی, اللہ کو تو یہ کس پسند نہیں ہے, تو جزوی اطاعت کی وجہ سے آخرت میں بھی عذاب کا شکار ہوں گے. تو خسرت دنیا والآخرہ, ذالک ھو الخسران المبین, کافروں سے بھی زیادہ بڑا خسارہ ان منافقوں کا ہے. یہی منافق ہے کہ وہ اپنے گربان میں جھانکتے ہیں کہ ہم اللہ کی بہت ساری باتوں کو تو نہیں مانتے, اللہ کیا پکڑ ہو جائے گی. اب یہی پھر کچھ سہارے ڈھونڈتے ہیں, لہذا کچھ اللہ کے نیک بندوں کو ان کے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، تاکہ ان کی شفاعت کے ذریعے سے اپنے آپ کو قیامت کے دن دین پر جزوی عمل کی سزا سے بچا سکے. لیکن فرمایا کہ یہ ان کے معبود یہ اولیاء اللہ قیامت کے دن ان کی کوئی شفاعت نہیں کریں گے، انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے. اب پہلے کافرانہ طرز عمل تھا، اس کے بعد منافقانہ طرز عمل، اب اس کے بعد مومنوں کا ذکر. بامل مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کہ اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں ایسی نعمتیں دے گا جن کا تصور دنیا میں نہیں کر سکتے. تو گویا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، ان سے ان کے اعمال کا حساب لے، نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر دے اور نافرمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے. آیت 15-16 ہمارے لیے ایک بہت ہی امید افزا آیت ہے. اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ امید کی رسی تھامے رکھو. فرمایا امید بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص ایک رسی آسمان کی طرف تان لے. اب اگر فرض کرو کہ وہ اس رسی کو کاٹ دے تو کیا رسی کو کاٹنے سے اس کا مستحال ہو جائے گا؟ اسی طریقے پر کتنی ہی پریشانی ہو، کبھی بھی اللہ سے امید کی رسی کو منقطع نہ کیا جائے، امید کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو. بڑا پیارا شعر ہے حضرت موہانی کا کہ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے. تو انسان اللہ سے مایوس ہو کر اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنا ہی وہ بیڑا غرق کرتا ہے یوں کہیے. فائدہ اسی میں ہے کہ آدمی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اقبال نے بڑی پیاری نصیحت کی ہے کہ نہ ہو با امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں، اچھی امید بھی کرتے رکھیں، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ہماری دعائیں سنے گا، ہماری مشکلات آسان فرمائے گا. آیات 17، اس میں مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون ہے. چھ گروہوں کا ذکر ہے. دور نبوی میں یہ چھ گروہ موجود تھے، ایک مسلمان، دوسرے مشرکین مکہ، تیسرے یہودی، چوتھے عیسائی، پانچویں صحابی. یہ گروہ تھا جو ستارہ پرست تھا اور کہتا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام دے بہ ان کے پیروکار. اور چھٹے ایران میں تھے مجوسی جو کہ آتش پرست تھے. فرمایا کہ آج سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، تو اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے. آیت 18 میں فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور ایک بلندی سے اللہ نے ذکر کیا ہے جو ہے وہ پستی کی طرف. فرمایا کہ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ بھی سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں. اسی طریقے پر زمین پر موجود مخلوقات اور انسانوں کی اکثریت بھی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، لیکن انسانوں میں سے کچھ ایسے نالائق ہیں، ایسے بدنصیب ہیں جو اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری کائنات وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور یہ بدنصیب اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، یہ لوگ ذلیل ہو کر رہیں گے. اور بڑے ہلا دینے والے الفاظ ہیں، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت دے، اللہ ہر قسم کی ذلت سے محفوظ فرمائے، دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی. آیت 19-22 میں جہنم کے عذاب کا ہولناک منظر ہے، ہلا دینے والا منظر ہے. پورے قرآن مجید میں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جہنم کی ہولناکیں بیان نہیں ہوئی. فرمایا کہ نمبر ایک، اہل جہنم کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا. نمبر دو، ان کے سروں پر گرم پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کی کھالے اور انتڑیاں پگھل جائیں گی. نمبر تین، ان کے سروں پر لوہے کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے. اور نمبر چار، وہ جب بھی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے ٹھوکرے مار کر ان کو واپس جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھتے رہو بھون دینے والے عذاب کا مزہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آیات 23-24 میں ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بشارت ہے. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ان باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں پر ان کے لباس ریشمی ہوں گے، ان کا سامان زینت سونے کے کنگنوں اور موتیوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے سیدھی راہ کی ہدایت دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد آیت 25 سے مضمون شروع ہو جاتا ہے آیت 37 تک حج اور قربانی کا۔ سب سے پہلے وہ حرم کہ جہاں پر حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے اس کا ذکر ہے۔ آیت 25 میں فرمایا کہ حرم کی سرزمین پر مسجد کتنا سب کا حق ہے۔ جیسے مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، ایسی حدود حرم پر بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ مسجد میں جو جہاں پر آ کر بیٹھ گیا بیٹھ گیا، اسی طرح سے حدود حرم میں جو جہاں پر آ کر بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا۔ لہذا بخاری کی حدیث ہے کہ حرم کی سرزمین سے کسی قسم کی آمدنی حاصل کرنا حرام ہے۔ جہاں ہماری سعودی گورنمنٹ ایک اچھا کام کر رہی ہے کہ بڑی سہولتیں فراہم کر رہی ہے حجاج کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، وہیں پر ایک حرام کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا ہے مکے کی سرزمین کو۔ غریبوں کے لیے تو وہاں پر ممکن نہیں رہا آپ کے وہ قریب کہیں کو رائے حاصل کر سکے، اور قریب بڑے بڑے ہوٹلس بنائے جا رہے ہیں اور ان کے ایسے کرائے ہیں جو عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں سروسز کی چارجز دیے جا سکتے ہیں کہ پانی سپلائی کیا جا رہا ہے، بجلی دی جا رہی ہے، ٹیلی فون دیا جا رہا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بڑے بڑے کرائے لے کر اور آمدنی کا ذریعہ بنانا یہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف والباد، وہ حرم کی سرزمین کہ جس کو اللہ نے سب لوگوں کے لیے برابر کر دیا، چاہے کوئی وہاں پر رہنے والا ہے چاہے کوئی دور سے آنے والا ہے، سب کا اس کے اوپر یکساں حق ہے۔ اور فرمایا کہ جو حرم کی سرزمین میں کوئی ٹیڑھ پیدا کرے گا، مراد یہ ہے کہ وہاں کی زمین کو اپنی آمدنی کے لیے استعمال کرے گا، وہاں کی سرزمین میں قتل و غارت گری کرے گا جو اللہ نے منع کر رکھی ہے، وہاں پر شکار کرے گا، کسی شکار کو دیکھے گا حدود حرم میں ہے یہاں تو مار نہیں سکتا، اسے بھگائے گا وہاں سے تاکہ باہر نکل جائے، باہر جا کے شکار کر لو، اور چند درختوں کے علاوہ وہاں پر ہر قسم کے درخت کاٹنا بھی حرام ہے۔ تو جو ان آداب کے خلاف ورزی کرے گا اللہ فرما رہے کہ ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ اس کے بعد آیات 26 تک 27 میں حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اس کے جواب کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ گھر حرم کا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آباد کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو اب حج کے لیے بلاؤ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ دور دراز وادیوں سے پیدل بھی آئیں گے اور ایسی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے جو چل چل کے دبلی ہو جائیں گے۔ اب اس زمانے میں تو کوئی کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچ جائے۔ اللہ کے بندے نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز لگا دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے پر کرم کیا کہ اس کی آواز اللہ نے دنیا کے کونے کونے تک خود ہی پہنچا دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی زیارت کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسے جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد مال کی، اپنے آرام کی گراں قدر قربانی دیتے ہوئے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک بار حاضر ہوتا ہے دعا کر کے آتا ہے کہ اللہ دوبارہ بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی، یہ آیت بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا، اس کی قبولیت، اس کا ثبوت آج قیامت تک ہمیں وہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد آیت 28 تا 29 میں حج کے آداب اور ارکان ان کا ذکر ہے اور برکات کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ حج کی برکات باطنی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں اور مادی بھی ہیں۔ بڑی تعداد میں جب لوگ وہاں پر آتے ہیں تو کئی کاروباری مواقع لوگوں کے لیے پہنچتے ہیں، معیشت کے لیے کئی لوگوں کو سہولیات ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جا کر انسان کی ایمانی کیفیات کو کتنی جلا ملتی۔ جو لوگ بھی حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، کافی عرصے تک وہ روحانی کیفیات کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ پر ایک نگاہ ہی انسان کے باطن کو روشن کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ہر عبادت کا ثواب کئی گنا ملتا ہے، حرم میں ایک ایک نماز پڑھنے کا ثواب عام مساجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ پھر ذکر کیا گیا حج کے ارکان میں سے، یہ حج کا رکن تو نہیں ہے، لیکن جو شخص بھی حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرتا ہے اس کے لیے قربانی کی عبادت وہاں پر لازم ہے، اسے قربانی بھی پیش کرنی پڑے گی. فرمایا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو اور ضرورت مندوں کو بھی دو، اس میں سے ان کا بھی حق ہے. پھر فرمایا کہ اپنی اور بھی نظریں وہاں جا کے پوری کرو، اس کے بعد احرام کھول دو، غسل کرو، اور پھر طواف زیارت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدیم گھر کا طواف کرو. ان ارکان کا ذکر یہاں پر ہے. آیات 30-31 میں حج کا حاصل یہ بتایا کہ حج کا حاصل یہ ہے کہ اب ہر طرح کے شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، خاص طور پر فرمایا کہ شرک کے ساتھ ساتھ جھوٹ کو بھی چھوڑو. وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، چھوڑو بتوں کی گندگی کو بھی، چھوڑو جھوٹ کو بھی. وہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ نے شرک کے ساتھ بریکٹ کیا ہے، اور شرک بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے. فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، شرک کرنے والا ایسا گویا کہ وہ آسمان سے گرا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، یا تو اس کو جنگلی پرندے اچک لیتے ہیں اور نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے پنڈت، پجاری، یہ جعلی اور دنیا دار قسم کے پیر، یہ نذرانوں کے ذریعے سے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ ہیں جنگلی پرندے. اور یہاں پہ ہوا اس کو بہت دور جا کے پھینکتی ہے، اس سے مراد ہے ہوا نفس، کہ پھر نفسانی خواہشات اس کا بلا غرق کر دیتی ہیں اور بالآخر اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں. آیات 32-33 میں فرمایا کہ جو بھی شاعر اللہ کا احترام کرے گا، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. شاعر اللہ ہر ایسی شے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ کی معرفت کا شعور ہو جائے، وہ شاعر اللہ میں سے ہے. خانہ کعبہ شاعر اللہ میں سے ہے، حج کے لیے جانے والے شاعر اللہ میں سے ہیں. یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے گھر کا آرام چھوڑ رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جا رہے ہیں. اسی طریقے پر قربانی کے جانور شاعر اللہ میں سے ہیں، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں. فرمایا کہ جو بھی ان کا احترام کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. البتہ ایک اجازت دی کہ قربانی کے جانور بھی حالانکہ شاعر اللہ میں سے ہیں، لیکن اگر تم جاتے ہوئے ان کے اوپر سفر کرو، ان پر بیٹھ جاؤ، سواری کرو تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم ان کے دودھ سے استفادہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. اس کے بعد آیت 34-35 میں قربانی کی عبادت کا حکم ہے، وہ قربانی جو ہم دنیا کے مختلف مقامات پر دیتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی، ہر امت کے لیے. لہذا تمہارے لیے بھی قربانی کی عبادت مقرر کی ہے، اور قربانی کیسے ہوگی اس کی وضاحت بھی کر دی. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ چوپایوں میں سے مویشیوں پر جو اللہ نے ان کے لیے حلال کیے ہیں اللہ کے نام کا ذکر کریں. یہ شکل قربانی کی جائز نہیں ہوگی کہ فرض کیجئے کہ میں بکرا خرید سکتا ہوں 10,000 کا، تو میں وہ 10,000 روپے کسی کار خیر میں لگا دوں اور کہوں گا میری قربانی تو ہو گئی. نہیں، قربانی کی صورت یہی ہوگی کہ آپ کو بکرا ہی خریدنا پڑے گا، کوئی مویشی، اور اسی کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا پڑے گا. اللہ نے یہ بھی بتا دیا، اور چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اللہ جانتے تھے کہ اس عبادت کے حوالے سے لوگ اعتراض کریں گے، تو اس آیت میں فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا اس کا کہنا مانو. اب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت پر اعتراض ہوں گے، اور وہ اعتراضات ہمارے سامنے آ گئے. ہمارے ہاں بعض بڑے مخلص لوگوں نے اعتراضات کیے، ایک شخصیت فوت ہو گئی ہے، بڑی مخلص شخصیت، انہوں نے کہا کہ اگر یہی قربانی والا سارا فنڈ جمع ہو جائے تو اس سے ہم بڑے تعلیمی پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں، اور صحت کے حوالے سے کوئی اسپتال بنا سکتے ہیں، صحت کی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں. اربوں روپیہ لوگ بس گوشت کھا کر اور ضائع کر دیتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں کے خدمت کے کام، یہ حقوق العباد میں سے ہیں، ان کے لیے زکات ہے، ان کے لیے صدقات ناپنا ہے. قربانی یہ اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین وفصلی رب کا ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجیے، تو حقوق اللہ ہم کو ہم قربانی کر سکتے ہیں حقوق العباد کے لیے. اور اصل چیز یہ ہے کہ دین میں اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، نہ کہ ہماری سمجھ کی ہے. یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی کی یاد ہے، جبکہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو 100 برس کی عمر میں اپنی طرف سے تو اللہ کی راہ میں قربانی کر ہی دیا تھا، وہ تو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا بچے کو. کیا اس قربانی کی کوئی اپنی توجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے؟ بیٹے کا قصور کیا ہے؟ بچے کو کیوں مارا جائے؟ لیکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کیوں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، سر تسلیم خم کر دیا. تو عقل کی قربانی دینا یہ بھی اصل میں ایک بہت بڑی قربانی ہے. ہمارے اپنے فہم، اپنی عقل ایک طرف، اللہ کا حکم ہے، اسی صورت میں قربانی پیش کرنی ہے. بہت اچھا شعر ہے اقبال کا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اس کے بعد آیت 36 میں اونٹ کی ایک نعمت کا تذکرہ ہے. اونٹ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، صحرا کے سفر کا بہترین ساتھی. ہفتے بھر اسے غذا نہ ملے، پانی نہ ملے، اس کے اندر اسٹوریج ہے. گرم ریت کے تھپیڑے آئے، اس کی کھال پہ اثر نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں ریت جاتی نہیں ہے. شدید اگر گرمی ہو تو وہ ریت میں اپنا منہ ڈال دیتا ہے اور محفوظ رہتا ہے. اس کے پاؤں ایسے ہیں کہ ریت پہ چلنے کے حوالے سے کوئی دقت ہی نہیں. فرمایا اس اونٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایک نعمت کے طور پر پیدا کیا ہے، تم ان کی بھی قربانی دے سکتے ہو. ان کو ذبح نہیں کرو گے، ان کو نہار کرو گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کو یہاں پر خنجر مار کر پہلے اس کو نہار کرتے ہیں، اور جب خون نکلتا ہے، گرتا ہے زمین پر، تو پھر ذبح کرتے ہیں، پھر چھری پھیرتے ہیں. فرمایا کہ اس کا گوشت تم خود بھی کھا سکتے ہو اور ان کو بھی دو جو کہ ضرورت مند ہیں. اللہ نے یہ اتنی بڑی جسامت والا جانور تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا، تمہارے قابو میں کر دیا، اس پر تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اب اس کے بعد آخری آیت ہے قربانی کے حوالے سے، آیت نمبر 37، جس میں قربانی کی روح کا بیان ہے. فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقویٰ منکم. نہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ایک باطنی کیفیت ہے، انسان کی نیت اللہ کی رضا کی ہو، دکھاوے کی نہ ہو. تقویٰ یہ ہے کہ انسان نے وہ جانور حلال کمائی سے خریدا ہو. تقویٰ یہ ہے کہ انسان یہ بتائے کہ یہ قربانی صرف ایک علامت ہے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے. انا صلاتی و نوسکی و ماحیا و ماتی للہ رب العالمین. ہم جانور ذبح کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا آپ کے لیے. انسان اپنی ہر خواہش کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے، یہ اصل میں ہے قربانی کی روح، قربانی کا حاصل. مزید فرمایا کہ اللہ نے وہ جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کرو. لتکبر اللہ علی ما ہداکم. تم نے بکرا ذبح کرتے ہوئے تو اللہ اکبر کہہ دیا. کیا تمہارے گھر میں اللہ بڑا ہے یا شیطان بڑا ہے؟ مغرب کے ساتھ آج ہمارے گھروں میں شیطان بڑا ہے. جس گھر میں ڈرامے ہیں، بے ہوگی ہے، بے حیائی ہے، وہاں پہ اللہ کی نہیں شیطان کی چل رہی. کیا تمہارے کاروبار میں اللہ بڑا ہے؟ کیا تمہاری شادی بیاہ میں اللہ بڑا ہے؟ کیا تمہارے پورے ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہے؟ تو فرمایا کہ قربانی کی عبادت تمہیں ہر سال آ کر یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی بڑائی کو اپنے پورے اختیار میں قائم کرو. سوچو کہ میں زبان سے تو اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، کیا ہمارے اختیار میں بھی اللہ بڑا ہے؟ اس کے بعد آیات 38-41 نازل ہوئی دوران سفر ہجرت. ان میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ کی اجازت دی گئی. مکی دور میں قتال فی سبیل اللہ کی اجازت نہیں تھی، حکم یہ تھا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. لیکن اب فرمایا کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی جنگ کی اجازت دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد پر قادر ہے. ان کو ناحق ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے، ان کی سرزمین سے نکالا گیا ہے، اور اب اللہ ان کی مدد کرے گا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ختم کرے گا. اگر اللہ اس طرح ظالموں کو ختم نہ کرتا رہے تو زمین میں اللہ کے ذکر کے مراکز ختم ہو جائیں. فرمایا کہ نہ مسجدیں رہیں، نہ کنیسے رہیں، نہ کلیسا رہیں، نہ سلوتے رہیں، نہ راہب خانے رہیں. ہر زمانے میں یہ وہ عمارات تھیں جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں. پہلی بات آج مسجدیں ہیں، کسی زمانے میں یہودیوں کے معبود خانے تھے، کسی زمانے میں عیسائیوں کے کلیسا تھے، گرجے تھے. بہرحال اب تو یہودی اور عیسائیوں کی ساری عبادت گاہیں وہ شرک کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن مسجدیں جو ہیں ظاہر بات ہے کہ آج بھی اللہ کے ذکر کے مراکز ہیں. مزید فرمایا کہ اب اللہ اپنے بندوں کو زمین میں حکومت دے گا. جب ان کو حکومت ملے گی تو یہ کیا کریں گے؟ یہ نماز کا نظام قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، یہ نیکیوں کا حکم دیں گے اور یہ برائیوں سے روکیں گے. آیات 42-45 میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور کافروں کے لیے دھمکی ہے. فرمایا گیا کہ آج یہ مکے والے جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، آل فرعون، قوم لوط، قوم ابراہیم، قوم شعیب، ان سب نے جھٹلایا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو ہلاک کیا تھا. لہذا مکے کے بھی سرکش لوگ عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے. کتنی بستیاں آج ویران ہیں، کتنے کنویں جہاں کبھی کسی زبان میں رونق ہوتی تھی آج ویران پڑے ہوئے ہیں، کتنے محلات جہاں پر کہ جاہو جلال اور ایک دبدبے کا ماحول تھا آج وہ عبرت کا نمونہ ہے. آیت 40 میں فرمایا کہ کفار کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہوتے ہیں. انسان کا جسمانی وجود ہے، اس کی یہ آنکھیں ہیں، اس کے یہ کان ہیں، اس کا یہ دماغ ہے جس سے یہ سوچتا ہے. ایک ہمارا روحانی وجود ہے، ہماری روح دل سے دیکھتی ہے، دل سے سنتی ہے اور دل سے سوچتی ہے. اشیاء کا ظاہر جسم دیکھتا ہے، اشیاء کی حقیقت یہ دل دیکھتا ہے. فرمایا ان کافروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہیں، یہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھنے سے محروم ہیں. اقبال کے دو بڑے پیارے اشعار یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. کافر روحانی اعتبار سے مردہ اور حیوانی اعتبار سے زندہ ہوتے ہیں، جسمانی آنکھوں سے خوب دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں کے اعتبار سے اندھے ہوتے ہیں. آیات 47-48 میں مشرکین کے لیے وعید ہے کہ یہ ظالم برباد ہو کر رہیں گے. فرمایا کہ یہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے عذاب کی وعید کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی ہم پر عذاب لے آؤ. فرمایا کہ اللہ کا ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 برس کا ہے، تمہیں عذاب دور نظر آ رہا ہے، اللہ کے حساب سے یہ عذاب دور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے تمہارے 1000 دن، تمہارے 1000 سال اس کے ایک دن کے برابر ہیں. تم پر عذاب آ کر رہے گا، سابقہ قوموں پر بھی آیا تھا اور وہ نشان عبرت بن گئے تھے. آیات 39-51 میں نبی کی دعوت فرما برداروں کے لیے نوید ہوتی ہے اور باغیوں کے لیے وعید ہوتی ہے. فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، جو لوگ میری بات مان لیں گے ان کے لیے عزت والا رزق ہے. اللہ فقیروں کی طرح نہیں، مہمانوں کی طرح عزت کے ساتھ اللہ نعمتیں دے گا. اور جو ہماری آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کریں گے، یہ خاص مضمون ہے. اللہ کی آیات کو عاجز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ واللہ جینا سو فی آیات نا معاجزین، مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نہ چلے. اللہ چاہتا ہے معاشرے میں شرم و حیا کی اقدار ہو اور وہ چاہتے ہیں معاشرے میں بےہودگی اور بےحیائی پھیلے. اللہ چاہتا ہے حرام خوری نہ ہو، سود نہ ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ سود کی نئی نئی شکلیں رائج ہوں. اللہ چاہتا ہے کہ میری حکومت ہو، میرے قانون چلے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین چلے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے رہے گا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. آیات 52-54 میں ایک نازک مضمون آیا ہے اور وہ ہے شیطان کی آمیزش اور اللہ کی طرف سے اصلاح. فرمایا کہ جب بھی کسی نبی اور رسول نے اللہ کے کسی حکم پر عمل کے حوالے سے کوئی منصوبہ بنایا تو شیطان نے اس میں آمیزش کر دی. کیوں کر دی؟ تاکہ وہ آمیزش منافقین کے لیے اور کمزور ایمان والوں کے لیے فتنہ بن جائے. پھر اللہ تعالیٰ اس آمیزش کو ختم کر دیتا ہے اور اپنے احکامات کا بالکل صحیح ہونا ثابت کر دیتا ہے، جس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ایک مثال یہاں پر دی ہوئی ہے، تفاصیل میں اور مثالیں بھی ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت 89 میں، فَإِن يَقْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر یہ مکے والے قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں، اب ہم نے ایک اور قوم کے بارے میں طے کر دیا ہے، وہ قوم قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی. اللہ کے رسول اس بشارت کو سن کر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے غور کرنا شکر کیا کہ وہ کون سی قوم ہے جو قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی. آپ کا ذہن چلا گیا طائف کی طرف، اس لیے کہ عرب میں یہ دو شہر یہ بڑی اہمیت کے حامل سے تھے، قریب قریب بھی ٹوین سٹیز کہلاتے تھے، ٹوین سٹیز طائف اور مکہ. آپ طائف کی طرف چلے گئے، لیکن طائف میں آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو مکے میں بھی نہیں ہوا تھا. اب موقع مل گیا، جن کے دل میں خباثت تھی ان کو اپنے خباثت کے اظہار تھا کہ قرآن کی بات غلط ثابت ہو گئی، اور جو ہے وہ کسی قوم نے قرآن مجید کی قدر نہیں تھی. جب یہ خباثت ان کی ظاہر ہو گئی، اللہ نے اسی سال جس سال کے اللہ کے رسول طائف سے واپس آئے ہیں، اللہ نے مدینے کی کھڑکی کھول دی، اور مدینے سے پہلے 6 افراد ایمان لائے، پھر وہ اپنے ساتھ مزید 7 کو لے کر آئے، ایک کا انتقال ہو گیا، 5 پہلے تھے، 7 نئے آگے، 12 ایمان لے آئے، اور اس کے بعد 72 آدمی ایمان لے کر آئے. تو اللہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی بشارت درست تھی، اور مدینے والوں کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کی قدر کی. آیات 55-57 میں فرمایا کہ بدباطن برے عذاب سے دوچار ہوں گے. فرمایا کہ یہ کافر ہمیشہ قرآن کے بارے میں اسی طرح سے شک میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر ایک بھانج دن کا عذاب آئے گا، ایسا دن کہ جس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، اور یا پھر یہ قیامت کے عذاب سے دوچار ہوں گے. البتہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں نعمتوں والے باغات عطا فرمائے گا. آیات 58-63 میں فرمایا کہ ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی. صحابہ اکرام یہ سمجھے تھے کہ ہجرت کی ہے، مدینے میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اب یہاں پر ذرا چین ہوگا. فرمایا کہ نہیں، اب یہاں پر ایک نیا امتحان آئے گا، اب اللہ جنگ کا حکم دینے والا ہے، اب تمہیں میدان میں نکل کر نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر اور اپنی جانوں کی بازیاں لگانی ہوں گی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، اور خوشخبری دی گئی کہ بالآخر فتح ان کو حاصل ہوگی جو اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں گے. آیات 61-64 میں فرمایا کہ کائنات کا پورا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے، رات اور دن کی گردش اللہ ہی کے حکم سے ہے، سورج اور چاند کی حرکت اللہ کے حکم سے ہے، بارشیں اللہ کے حکم سے برستی ہیں، سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، ہر شے کا اصل مالک اللہ ہے، ہر کام کا کرنے والا اصل میں اللہ ہے. لہذا اللہ کے سوا دیگر معبودوں کو پکارا جانے والا عمل جھوٹ ہے اور باطل ہے. آیات 63-66 میں فرمایا اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری. اللہ کے کئی احسانات بیان فرمائے. نمبر 1، زمین میں جتنی اشیاء موجود ہیں ان سے استفادے کا ہنر، اس کی صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی. زمین کی ساری نعمتیں انسانوں کے لیے مسخر ہیں، سمندروں میں کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے رما دواں ہیں. آسمان ایک ایسی مضبوط چھت ہے کہ جس کو اللہ نے تھاما ہوا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر جائے. انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، وہی انہیں زندہ رکھے ہوئے، اور پھر وہی انہیں موت دے گا، وہی ان کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا. محروم یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے ان احسانات کو جانتی ہے، ان سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے. اللہ ہمیں اس قسم کے ناشکروں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. آیات 67-70 میں مضمون یہ ہے کہ عبادات کے طریقے پر اعتراض کیوں. فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادات کے مختلف طریقے ہم نے وضع کیے ہیں. مسلمانوں کے لیے بھی عبادت کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ ایسے نماز پڑھنی، ایسے روزہ رکھنا ہے. لہذا کسی کو مسلمانوں کے عبادات کے طریقے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر کوئی اعتراض کرے گا، مین میخ نکالے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سمجھ سے واقف ہے، قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. آیات 71-72 میں اعتراض کرنے والوں کو دعوت دی گئی کہ اپنے گریبان میں جھانکے. فرمایا کہ مسلمان تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اور تم ایسے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل کوئی سند نہیں. آج تمہارے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تمہیں بہت غصہ آتا ہے اور تم آیتیں پڑھنے والوں کو ماننے کے لیے دوڑتے ہو. ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ ناگوار ہے اور وہ ہے جہنم کی آگ جسے اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اس کے بعد آخری رکو شروع ہوتا ہے اس سورت کا آیت نمبر 73 سے. آیت نمبر 73 کا 74 دو آیتوں میں توحید باری تعالیٰ کے لیے بڑی بلیغ تفصیل بیان ہوئی. فرمایا کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور جن کو بھی یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا بہت دور کی بات ہے. اگر ان کے سامنے کوئی غذا رکھی ہے اور مکھی اس میں سے کوئی ذرہ لے کے اڑ جائے یہ مکھی سے چھین نہیں سکتے. کمزور ہیں یہ معبود بھی اور کمزور ہیں ان کی پوجا کرنے والے بھی. انسان کا مطلوب اگر گھٹیا ہوگا انسان کا کردار بھی گھٹیا ہوگا. جس کا مطلوب اونچا ہوگا اس کا کردار بھی اونچا ہوگا. جس کا مطلوب ہے صرف اپنی ذات وہ خود غرض ہوتا ہے اور جس کا مطلوب ہے انسانیت کی خدمت اس کا کردار بھی اونچا ہوتا ہے. بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں میں جو ڈالتے ہیں کمن. اگر تمہاری کمن زیادہ اونچی جائے گی زیادہ اونچا چل جاؤ گے اور اگر تمہارا ہدف ہی بڑا جو ہے وہ پست ہے تو تم اتنے ہی پستی تک ہی جا سکو گے. تو کیوں لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور دیگر ہستیوں کو معبود بناتے ہیں؟ اللہ کو پہچان نہیں سکے جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا. فما قدر اللہ حق کا قدرے, ورنہ کبھی بھی کوئی شخص اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف نہیں جاتا. آیت 75 کا موضوع ہے ایمان برسالت. فرمایا کہ رسالت کی دو کڑیاں ہیں. انسان اس قابل نہ تھا کہ اللہ کی بات کو سن سکتا اللہ کو دیکھ سکتا. اللہ نے اس تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دو کڑیاں رکھی ہیں. اللہ کے پیغام لیتے ہیں رسول ملک, وہ رسول جو فرشتے ہیں, اور وہ اللہ کے پیغام لے کر پہنچاتے ہیں رسول بشر تک, اور پھر رسول بشر سے یہ پیغام انسانوں تک پہنچتا ہے. اللہ خود سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ ہماری پکار سنتا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم چونکہ نہ اللہ کی سن سکتے ہیں نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اس لیے اللہ نے رسالت کے دو سلسلوں کے ذریعے سے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا ہے. اللہ ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے. سر سید احمد خان اور ان کے قبیل کے لوگ فرشتوں کے بھی انکاری ہیں. جس چیز کو ہم ثابت نہیں کر سکتے اپنے حواس سے اس سب کا انکار کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں ان گمراہیوں سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 76 اس میں ایمان بالآخرت کا بیان ہے. فرمایا کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس انسان کی کیا ترجیح ہے, کس انسان کی ترجیح دنیا ہے, کس کی آخرت ہے, کس کی خواہشات نفس کی پیروی ہے, کس کی شریعت کی پیروی ہے. اللہ سب سے واقف ہے. قیامت کے دن یہ معاملات اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے, اللہ وہاں پہ فیصلہ کر دے گا. اب آیت 77 میں پھر عمل کی دعوت ہے. فرمایا کہ نمبر 1 باقاعدگی سے اللہ کی بارگاہ میں رکوع سجود کرو یعنی نماز پڑھو. نمبر 2 عبادات سے آگے بڑھ کر پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی غلامی کرو. اور نمبر 3 بھلائی کے کام کرو اور خاص طور پر لوگوں کی اخروی فلاح کے لیے انہیں دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. بھلائی کے کاموں سے لوگ مراد دیتے ہیں صرف دنیا کے ویلفیئر کے کام. بلا شبہ ان کی بھی تاکید کئی آیات اور احادیث میں آئی ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کی بھلائی اور ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کریں, لیکن اصل بھلائی کیا ہے؟ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا, اس کے لیے ان کو واعظ و نصیحت کرنا, ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا, انہیں دین پر عمل کی تدارک کرنا. اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آخری آیت ہے جس میں حکم ہے وہ چاہے دو فی اللہ حق کا جہاد ہے. اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے. دین کے غلبے کے لیے کوشش یہ اصل میں اللہ کی راہ میں جہاد ہے. بہترین خدمت خلق دنیوی اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ کا نظام نافذ ہو جائے, عدل کا نظام آ جائے, خلافت کا نظام آ جائے, وہ ریاست ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گی، اور جس طرح سے وہ پھر لوگوں کے مسائل حل کرے گی وہ ہمارے ویلفیئر ادارے نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کے اندر اعلیٰ ترین خدمت خلق یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کی جائے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مال اور جان لگایا جائے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا، اللہ نے تمہیں بغیر کسی محنت کے مسلمانوں کے ہاں پیدا کیا ہے، بغیر کسی محنت کے کلمے کی نعمت عطا کی ہے، اور تمہیں یہ قرآن کا پیغام تم تک پہنچا ہے۔ یہ دین کی محنت کا راستہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلو۔ قیامت کے دن ایک عدالت قائم ہوگی، اس میں پہلے اللہ کے رسول آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا دین پہنچا دیا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا یہ خود اب ذمہ دار ہے۔ پھر اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا، تو اگر ہم نے دین پر عمل کیا اور دین کی تعلیمات کو بقیہ نو انسانی تک پہنچایا، ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور ورنہ دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ کافر کہیں گے اللہ مسلمان یہ تھے، قرآن ان کے پاس تھا، اللہ کے رسول کی ارشادات ان کے پاس تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہ خود عمل کیا نہ ہم تک پہنچایا، تو کس قدر بڑی محرومی ہو جائے گی۔ آخر میں فرمایا کہ اٹھو کام کا آغاز کرو، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو، واپس منہ بلا، پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، اللہ کی خوشنودی کو اپنا مقصد زندگی بنا لو، اور گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی عمدہ مددگار ہے، کیا ہی عمدہ تمہارا ساتھی اور پشت پناہ ہے۔ اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔